نمبر ایک، فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، البقرہ 185۔ یعنی جو تم میں سے مریض یا سفر پر ہو تو اتنے ہی روزے اور رکھ لے۔ اب سوچو کہ کیا یہ حکم صحابہ سے ہی خاص تھا یا اس میں اور بھی مسلمان جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے شامل ہیں۔ ایسا ہی نیچے کی آیتوں پر بھی غور کرو، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، البقرہ 233۔ یعنی یہ اس کو واضح کیا جاتا ہے جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، البقرہ 235۔ یعنی تم میں سے جو جورویں چھوڑ کر فوت ہو جائیں۔ والتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، آل عمران 105۔ یعنی تم میں سے ایسے لوگ ہونے چاہئیں جو نیکی کی دعوت کریں اور امر معروف اور نہی منکر اپنا طریق رکھیں۔ نمبر 5، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، آل عمران 196۔ میں تم میں سے کسی عامل کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو۔ نمبر 6، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، النساء 30۔ ناجائز طور پر ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ مگر باہم رضامندی کی تجارت سے۔ نمبر 7، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، المائدہ 7۔ یعنی اگر تم مریض ہو یا سفر پر یا پاخانہ سے آؤ یا عورتوں سے مباشرت کرو اور پانی نہ ملے تو ان سب صورتوں میں پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ نمبر 8، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، النساء 60۔ یعنی اللہ اور رسول اور اپنے بادشاہوں کی تابع داری کرو۔ نمبر 9، من عمل منکم سوء بجہالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور الرحیم، الانعام 55۔ یعنی جو شخص تم میں سے بوجہ اپنی جہالت کے کوئی بدی کرے اور پھر توبہ کرے اور نیک کاموں میں مشغول ہو جائے، بس اللہ غفور الرحیم ہے۔ نمبر 10، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب، مریم 76۔ یعنی جو شخص تم میں سے ایسا کام کرے دنیا کی زندگی میں اس کو رسوائی ہوگی اور قیامت کو اس کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ نمبر 11، وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا، مریم 76۔ یعنی تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو دوزخ میں وارد نہ ہو۔ نمبر 12، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، الحجر 25۔ یعنی ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو تم میں سے آگے بڑھنے والے ہیں اور جو پیچھے رہنے والے ہیں۔ اب ان تمام مقامات کو دیکھو کہ منکم کا لفظ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے، خواہ اس وقت موجود تھے خواہ بعد میں قیامت تک آتے جائیں۔ ایسا ہی تمام دوسرے مقامات میں بجز دو تین موضوعوں کے عام طور پر استعمال ہوا ہے، اور تمام احکام میں بظاہر صورت مخاطب صحابہ ہی ہیں لیکن تخصیص صحابہ بجز قیام کرینہ کے جائز نہیں، ورنہ ہر یک فاسق عذر کر سکتا ہے کہ صوم اور صلاۃ اور حج اور تقوی اور طہارت اور اجتناب عن المعاصی کے متعلق جس قدر احکام ہیں ان احکام کے مخاطب صرف صحابہ ہی تھے۔ اس لیے ہمیں نماز روزہ وغیرہ کی پابندی لازم نہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسے کلمات بجز ایک زندیق کے اور کوئی خدا ترس آدمی زبان پر نہیں لا سکتا۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال گزرے کہ اگر آیت وعد اللہ الذین آمنوا فائدہ عموم کا دیتی ہے، یعنی مقصود اصلی تعمیم تھی نہ تخصیص، تو پھر منکم کا لفظ اس جگہ کیوں زیادہ کیا گیا اور اس کی زیادت کی ضرورت ہی کیا تھی؟ صرف اس قدر فرمایا ہوتا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وعدہ ان ایمانداروں اور نیکوکاروں کے مقابل پر تھا جو اس امت سے پہلے گزر چکے ہیں، بس گویا تفصیل اس آیت کی یوں ہے کہ خدا تعالیٰ نے تم سے پہلے ان لوگوں کو روئے زمین پر خلیفے مقرر کیا تھا جو ایماندار اور صالح تھے اور اپنے ایمان کے ساتھ اعمال صالح جمع رکھتے تھے، اور خدا تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ تم میں سے بھی اے مسلمانوں ایسے لوگوں کو جو انہی صفات حسنہ سے موصوف ہوں اور ایمان کے ساتھ اعمال صالح جمع رکھتے ہوں خلیفے کرے گا۔ پس منکم کا لفظ زائد نہیں، بلکہ اس سے غرض یہ ہے کہ تا اسلام کے ایمانداروں اور نیکوکاروں کی طرف اشارہ کرے، کیونکہ جبکہ نیکوکار اور ایماندار کا لفظ اس آیت میں پہلی امتوں اور اس امت کے ایمانداروں اور نیکوکاروں پر برابر حاوی تھا، پھر اگر کوئی تخصیص کا لفظ نہ ہوتا تو عبارت رقیق اور مبہم اور دور از فصاحت ہوتی۔ اور منکم کے لفظ سے یہ جتانا بھی منظور ہے کہ پہلے بھی وہی لوگ خلیفے مقرر کیے گئے تھے کہ جو ایماندار اور نیکوکار تھے، اور تم میں سے بھی ایماندار اور نیکوکار ہی مقرر کیے جائیں گے۔ اب اگر آنکھیں دیکھنے کی ہوں تو عام معنی کی روح سے منکم کے لفظ کا زائد ہونا کہاں لازم آتا ہے، اور تکرار کلام کیوں کر ہے، جبکہ ایمان اور عمل صالح اسی امت سے شروع نہیں ہوا، پہلے بھی مومن اور نیکوکار گزرے ہیں، تو اس صورت میں تمیز کامل بجز منکم کے لفظ کے کیوں کر ہو سکتی تھی؟ اگر صرف اس قدر ہوتا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو کچھ معلوم نہ ہو سکتا تھا کہ یہ کن ایمانداروں کا ذکر ہے، آیا اس امت کے ایماندار یا گزشتہ امتوں کے؟ اور اگر صرف منکم ہوتا اور الذین آمنوا وعملوا الصالحات نہ ہوتا، تو یہ سمجھا جاتا کہ فاسق اور بدکار لوگ بھی خدا تعالیٰ کے خلیفے ہو سکتے ہیں، حالانکہ فاسقوں کی بادشاہت اور حکومت بطور ابتلاء کے ہے نہ بطور استفاء کے، اور خدا تعالیٰ کے حقانی خلیفے خواب و روحانی خلیفے ہوں یا ظاہری، وہی لوگ ہیں جو متقی اور ایماندار اور نیکوکار ہیں۔ اور یہ وہم کہ عام مانوں کی روح سے ان آیات کی اخیر کی آیت یعنی ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون النور 56 بالکل بے معنی ٹھہر جاتی ہے، ایسا بےہودہ خیال ہے جو اس پر ہنسی آتی ہے، کیونکہ آیت کے صاف اور سیدھے یہ معنی ہے کہ اللہ جل شانہ خلیفوں کے پیدا ہونے کی خوشخبری دے کر پھر باغیوں اور نافرمانوں کو دھمکی دیتا ہے کہ بعد خلیفوں کے پیدا ہونے کے، جب وہ وقتاً فوقتاً پیدا ہوں، اگر کوئی بغاوت اختیار کرے اور ان کی اطاعت اور بیعت سے منہ پھیرے تو وہ فاسق ہے۔ اب نادرستی معنوں کی کہاں ہے؟ اور واضح ہو کہ اس آیت کریمہ سے وہ حدیث مطابق ہے جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم یعرف امام زمانے ہی فقد مات میتت الجاہلیہ، جس شخص نے اپنے زمانے کے امام کو شناخت نہ کیا وہ جاہلیت کی موت پر مر گیا۔ یعنی جیسے جیسے ہر یک زمانے میں امام پیدا ہوں گے اور جو لوگ ان کو شناخت نہیں کریں گے تو ان کی موت کفار کی موت کے مشابہ ہوگی۔ اور موترے صاحب کا اس آیت کو پیش کرنا کہ قال اللہ انی منزلہا علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احد من العالمین، المائدہ 116۔ اور اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ منکم کا لفظ اس جگہ خصوصیت کے ساتھ حاضرین کے حق میں آیا ہے ایک بے فائدہ بات ہے، کیونکہ ہم لکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم کا عام محاورہ جس سے تمام قرآن بھرا پڑا ہے یہی ہے کہ خطاب عام ہوتا ہے اور احکام خطابیہ تمام امت کے لیے ہوتے ہیں، نہ صرف صحابہ کے لیے۔ ہاں جس جگہ کوئی صریح اور صاف قرینہ تحدید خطاب کا ہو وہ جگہ مستثنا ہے، چنانچہ آیت مصوفہ بالا میں خاص حواریوں کے ایک طائفے نے نزول مائدہ کی درخواست کی، اسی طائفے کو مخاطب کر کے جواب ملا، سو یہ قرینہ کافی ہے کہ سوال بھی اسی طائفے کا تھا اور جواب بھی اسی کو ملا۔ اور یہ کہنا کہ اس کی مثالیں کثرت سے قرآن میں ہیں بالکل جھوٹ اور دھوکہ دینا ہے۔ قرآن میں 82 کے قریب لفظ منکم ہے اور 600 کے قریب اور صورتوں میں خطاب ہے، لیکن تمام خطابات احکامیہ وغیرہ میں تعمیم ہے۔ اگر قرآن کے خطابات صحابہ تک ہی محدود ہوتے تو صحابہ کے فوت ہو جانے کے ساتھ قرآن باطل ہو جاتا، اور آیت متنازع فیہا جو خلافت کے متعلق ہے در حقیقت اس آیت سے مشابہ ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، یونس 65۔ کیا یہ بشرا صحابہ سے ہی خاص تھا یا کسی اور کو بھی اس سے حصہ ہے؟ اور معترض کا یہ کہنا کہ جو شخص اصلی معنوں سے جو خصوصیت مخاطبین ہے عدول کر کے اس کے معنی عموم لیوے، اس کا ذمہ ہے کہ وہ دلیل یقینی سے اپنے عدول کو ثابت کرے۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف معترض کو قرآن کریم سے بلکہ تمام الہی کتابوں کے اسلوب کلام سے کچھ بھی خبر نہیں۔ مشکل یہ ہے کہ اکثر شتاب کار لوگ قبل اس کے جو پورے طور پر خوض کریں اعتراض کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر معترض صاحب کو صحیح نیت سے تحقیق کا شوق تھا تو وہ تمام ایسے موقع جہاں بظاہر نظر صحابہ مخاطب ہے جمع کر کے دیکھتے کہ اکثر اغلب اور بلا قیام کرینہ قرآن شریف میں کیا محاورہ ہے، کیونکہ یہ صاف ظاہر ہے کہ جو اکثر اغلب محاورہ ثابت ہوگا اسی کے موافق اصلی معنی ٹھہریں گے، اور ان سے عدول کرنا بغیر قیام کرینہ جائز نہیں ہوگا۔ اب ظاہر ہو کہ اصل محاورہ قرآن کریم کا خطاب حاضرین میں عموم ہے اور قرآن کا 600 حکم اسی بنا پر عام سمجھا جاتا ہے، نہ یہ کہ صحابہ تک محدود سمجھا جائے۔ پھر جو شخص عام محاورہ سے عدول کر کے کسی حکم کو صحابہ تک ہی محدود رکھے، اس کے ذمے یہ بارے ثبوت ہوگا کہ قرائن قویہ سے یہ ثابت کرے کہ یہ خطاب صحابہ سے ہی خاص ہے اور دوسرے لوگ اس سے باہر ہیں۔ مثلا اللہ جل شانہ قرآن کریم میں بظاہر صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تم صرف خدا کی بندگی کرو اور صبر اور صلات کے ساتھ مدد چاہو اور پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور کسی قسم کا فساد مت کرو اور تم زکوٰۃ اور نماز کو قائم کرو اور مقام ابراہیم سے جائے نماز ٹھہراؤ اور خیرات میں ایک دوسرے سے سبقت کرو اور مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا اور میرا شکر کرو اور مجھ سے دعا مانگو اور جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہوں ان کو مردے مت کہو اور جو تم کو سلام و علیکم کرے اس کا نام کافر اور بے ایمان نہ رکھو، پاک چیزیں زمین کی پیداوار میں سے کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں مگر جو تم میں سے بیمار یا سفر پر ہو وہ اتنے روزے پھر رکھے، تم ایک دوسرے کے مال کو ناحق کے طور پر مت کھاؤ اور تم تقوی اختیار کرو تا فلاح پاؤ اور تم خدا کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑیں لڑو لیکن حد سے مت بڑھاؤ اور کوئی زیادتی مت کرو کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور تم خدا کی راہ میں خرچ کرو اور دانستہ اپنے تئیں ہلاکت میں مت ڈالو اور لوگوں سے احسان کرو کہ خدا محسنین کو دوست رکھتا ہے، اور حج اور عمرے کو اللہ کے واسطے پورا کرو اور اپنے پاس توشہ رکھو کہ توشے میں یہ فائدہ ہے کہ تم کسی دوسرے سے سوال نہیں کرو گے، یعنی سوال ایک ذلت ہے، اس سے بچنے کے لیے تدبیر کرنی چاہیے، اور تم صلح اور اسلام میں داخل ہو اور مشرکات سے نکاح مت کرو جب تک ایمان نہ لائیں، اور مشرکین سے اے عورتو تم نکاح مت کرو جب تک ایمان نہ لائیں، اور اپنے نفسوں کے لیے کچھ آگے بھیجو اور خدا تعالیٰ کو اپنی قسموں کا ارزہ مت بناؤ اور عورتوں کو دکھ دینے کی غرض سے بند مت رکھو، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور جورمیں رہ جائیں تو وہ 4 مہینے اور 10 دن نکاح کرنے سے روکی رہیں، اگر تم طلاق دو تو عورتوں کو احسان کے ساتھ رخصت کرو، اگر تمہیں خوف ہو تو نماز پیروں سے چلتے چلتے یا سوار ہونے کی حالت میں پڑھ لو، اگر اپنے صدقات لوگوں کو دکھلا کے دو تو یہ عموماً اچھی بات ہے کہ تا لوگ تمہارے نیک کاموں کی پیروی کریں، اور اگر چھپا کر محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے نفسوں کے لیے بہتر ہے، جب تم کسی کو قرضہ دو تو ایک نوشت لکھا لو اور قرض ادا کرنے میں خدا سے ڈرو اور کچھ باقی مت رکھو، اور جب تم کوئی خرید و فروخت کرو تو اس پر گواہ رکھ لو، اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کاتب نہ ملے تو کوئی جائیداد قبضے میں کر لو، تم سب مل کر خدا کی رسی سے پنجہ مارو اور باہم پھوٹ مت ڈالو، تم میں سے ایسے بھی ہونے چاہیے کہ جو امر معروف اور نہی منکر کریں، تم خدا کی مغفرت کی طرف دوڑو، اور اگر تم میں سے کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو وہ اس کی جائیداد میں سے نصف کا مالک ہے بشرطے کہ اس کی کچھ اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہو تو پھر اس کو 1/4 حصہ جائیداد بعد عمل بر وصیت پہنچے گا۔ یہ چند احکام بطور نمونہ ہم نے لکھے ہیں، اس میں ایک تھوڑی سی عقل کا آدمی بھی سوچ سکتا ہے کہ بظاہر یہ تمام خطاب صحابہ کی طرف ہے لیکن در حقیقت تمام مسلمان ان احکام پر امر کرنے کے لیے مامور ہیں، نہ یہ کہ صرف صحابہ مامور ہیں وبس۔ غرض قرآن کا اصلی اور حقیقی اسلوب جس سے سارا قرآن بھرا پڑا ہے یہ ہے کہ اس کے خطاب کے مورد حقیقی اور واقعی طور پر تمام وہ مسلمان ہیں جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، گو بظاہر صورت کتاب صحابہ کی طرف راجع معلوم ہوتا ہے۔ پس جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ وعدہ یا وعید صحابہ تک ہی محدود ہے، وہ قرآن کے عام محاورے سے عدول کرتا ہے، اور جب تک پورا ثبوت اس دعوے کا پیش نہ کرے تب تک وہ ایسے طریقے اختیار کرنے میں ایک ملحد ہے۔ کیا قرآن صرف صحابہ کے واسطے ہی نازل ہوا تھا؟ اگر قرآن کے وعد اور وعید اور تمام احکام صحابہ تک ہی محدود ہیں تو گویا جو بعد میں پیدا ہوئے وہ قرآن سے بکلی بے تعلق ہیں۔ نعوذ باللہ من ہذہ الخرافات۔